لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ کی دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دو جمعوں کے موقع پر طب نبوی کے عنوان سے ہم نے گفتگو کی، یعنی علم طب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ان باتوں کی نشاندہی کی کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ان چیزوں کو اپنائیں جن کا نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا. بے شمار ہولناکیاں، بے شمار پریشانیاں اور بے شمار امراض سے آدمی کو نجات مل سکتی، لیکن ہم نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی. تقاضا تو یہ تھا کہ ایک جمعے اور اس پر کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے، جو کچھ باتیں ہمارے ذہن میں رہ گئیں، لیکن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم اسلامی تاریخوں کو ملحوظ رکھ کے گفتگو کرتے ہیں. یہ مہینہ جو سفر کا ہے، اس میں کئی عنوان ہیں جن پر گفتگو کرنی تھی. مثلا اس سفر کے مہینے میں حضرت داتا گنجبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا وصال بھی اسی سفر کی 25 تاریخ کو ہوا. اور ہندوستان کی سرزمین کا عظیم مجاہد علامہ فضل خیرآبادی، جسے انگریزوں نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے کی تادیب میں جزائر انڈیمان، دریائے شور جس کو کالا پانی بھی کہتے ہیں، کالے پانی کی سزا سنائی، ان کا وصال بھی سفر کے مہینے میں ہوا. کس کس پر گفتگو کی جائے؟ علم طب پر گفتگو ابھی باقی ہے، لیکن آپ نے اتنا تو جان لیا علم طب میں، ذری سی باتیں ذہن میں تازہ کر، آدمی سواری پر چڑھ کر اگر دعا کرے تو حادثات سے بچ جاتا ہے، پانی کے جہاز یا کشتی میں دعا پڑھ لے تو آدمی بے شمار حادثات اور ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک، کھانے کے بعد میں تھوڑا سا نمک چکھ لے، 70 بیماریوں کا اس میں علاج، مہینے میں 3 دن خالی تھوڑا سا شہد چاٹ لے، اسے بہت بڑی کسی قسم کی بیماری نہیں لگی. اور حضور فرماتے کلون جی سنا شہد، اگر موت کی کوئی دوا ہوتی تو کلونجی میں ہوتی. سنا ایک پتے کا نام ہے جس کو علم طب میں جلاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، برگ سنا خشک، اگر آپ لکھیں تو طبیب آپ کو دے دے گا. پانی میں بھگو کر پانی پینے سے آدمی کا قبض یہ دور ہوتا ہے، لیکن اس میں بے شمار خوبیاں ہیں. فرمایا موت کی دوا ہوتی تو سنا ہو. یہ ساری باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور انشاءاللہ آئندہ اس کو ایک سی ڈی کی صورت میں علم طب طب نبوی کے اعتبار سے نکالیں، جسے آپ ہمیشہ سنتے رہیے. اور وہ دعا بھی ہم نے بتائی کہ اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے کسی آفت زدہ آدمی کو دیکھ کر، یا کسی بیمار اگر ایمان میں ثابت قدمی ہو تو وہ بیماری اسے ساری زندگی نہیں لگے گی. وہ ہم نے تقسیم بھی کی، آپ نے یقینا حاصل بھی کی. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ بر صغیر نہیں، عالم اسلام کی عظیم ہستی حضرت داتا گنبش علی حجویری کی زندگی پر کچھ کلام کیا جائے. حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، پاکستان اہل پاکستان کو فخر کرنا چاہیے کہ ایسے بزرگ کا مزار سرزمین پاکستان میں. ہم کچھ ابتدائی باتیں اور کچھ ضروری باتیں، کچھ اقتباس کشف المحجوب کے آپ کے سامنے رکھتے. سب سے پہلی بات کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری کے پیدائش کب کی ہے؟ ایک بات ذہن میں رہے، سوائے داتا صاحب کی کشف المحجوب کے کوئی اور ذریعہ آپ کی زندگی کے معلوم کرنے کا نہیں، اسی سے کچھ معلوم ہوتا. اس میں داتا صاحب نے اپنا نام بھی لکھا، اپنے والد کا نام بھی لکھا، دادا کا نام بھی لکھا، شہر کا نام لکھا، قصبے کا نام لکھا، لیکن اپنی تاریخ پیدائش کا کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا. اس لیے بڑے بڑے محققین پتہ لگانے، سراغ لگانے میں ناکام رہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کیا. لیکن محققین کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑتے، بلکہ پروفیسر نکلسن جس نے داتا صاحب کی کشف المحجوب کا ترجمہ انگریزی میں کیا اور بڑا کھوج لگایا، اسی طرح روسی ایک محقق نے بڑا کھوج لگایا، پاکستان ہندوستان کے علماء نے اور محققین نے کھوج لگایا، تو جن بزرگوں کا تذکرہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کیا، ان بزرگوں تک ان کی سیرت اور ان کی زندگی پر پہنچ کر تقریباً یہ فیصلہ کیا کہ داتا صاحب کی ولادت 400 ہجری میں ہوئی ہوگی. 400 میں مانی جائے تو یہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے کہ جس میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے. جائے پیدائش کیا ہے؟ وہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میرا نام علی، میرے والد کا نام عثمان اور میرے دادا کا نام علی ہے. چونکہ نسب کے اعتبار سے تقریباً 9 واسطوں سے حضرت زید، حضرت حسن، پھر حضرت علی رضوان اللہ علی مجمعین، یہ 10 واسطوں سے آپ کا، 9 واسطوں سے سلسلہ آپ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے. اس اعتبار سے آپ حسنی سید ہیں. بہت لوگوں کو شبہ ہوا کہ آپ نے لکھا میں غزنی کا رہنے والا ہوں، اور کبھی اپنے آگے لکھتے ہیں کہ جلابی، اور کبھی لکھتے ہیں حجویری. یہ دو طرح پڑھا گیا، حجویر بھی پڑھا گیا اور حجویر بھی پڑھا گیا، اس لیے میں نے دونوں کا ذکر کر دیا. زبان پر لوگوں کے حجویری بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے حجویری کا استعمال کیا. کہیں لکھتے میں جلابی ثم حجویری، تو موقعین کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا ننیال جو ہے وہ جلاب میں رہا ہوگا اور آپ کا ددیال جو ہے وہ حجویر میں ہے. یہ دونوں چھوٹے چھوٹے سے بستیاں یا قصبے یہ غزنی ہی کے اندر ہیں. ابھی بھی آپ کے آبا و اجداد کے مزارہ وہاں موجود ہیں، جیسا کہ بعض موقعین نے لکھا ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا مزار غزنی میں. یہاں کتاب کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ ابتدائی تعلیم حضرت داتا صاحب کی غزنی میں ہوئی، اور اس کے بعد میں آپ نے جہاں جہاں کا ذکر کیا ہے تقریباً بلاد اسلامیہ جتنے بھی ان سب کا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، مثلاً تاشقند، سمرقند، بخارا وغیرہ، یہ تمام جگہ آپ نے سیاحت کی ہے اور بے شمار مشائخ سے آپ نے علم تصوف، علم شریعت و طریقت جو ہے وہ حضرت داتا صاحب نے حاصل کیا. کشف المحجوب کے پڑھنے سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ کوئی عام صوفی نہیں رہے، بلکہ وہ بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے صوفی تھے. علم طریقت اور شریعت میں ان کو مکمل دسترس حاصل، اس لیے وہ کھول کر کے بیان کرتے ہیں اپنی کشف المحجوب میں. آج آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی کئی راہ، ارے بھائی مولانا کس کی بات سنیں، ایک آدمی ٹی وی میں آن کر کہتا کہ تین طلاق نہیں ہوتی، دوسرا کہتا کہ ہو جاتی، تیسرا کہتا کہ طلاق ہوتی نہیں، طلاق ہے کیا چیز وغیرہ وغیرہ، کس کی مانے کس کی سنیں. تو چلیے آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ چلیے صاحب یہ گمراہی تو اس زمانے کی پھیلی ہوئی ہے. داتا صاحب تو 400 ہجری کو پیدا ہوئے، تو کتنا قریبی سلسلہ، حضرت علی سے 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ ملتا، تصوف کے اعتبار سے بھی تقریباً 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت علی تک پہنچتا. چلیے کشف المحجوب کو رکھ لیتے ہیں سامنے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کشف المحجوب کس مذہب پر لکھی گئی، اس میں مذہب کیا ہے کشف المحجوب میں. آپ پوری کتاب پڑھ لیجیے الف سے لے کے یہ تک، کشف المحجوب میں مذہب وہی نقل کیا گیا جو ہم اہل سنت و جماعت کا ہے، جس مذہب کے ہم مان لیتے ہیں، اولیاء، صوفیاء، انبیاء کی تعظیم، انبیاء کی توقیر، اولیاء کی تعظیم، اولیاء کی توقیر. اور دوسری بات یہ کہ بے مہار کے جو اونٹ گھوم رہے ہیں بغیر نکیلی کے، کہ ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، کسی کی اطاعت، بس اللہ اس کا رسول کافی، اور کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں. یہ جو نظریہ ٹی وی میں پیش کیا، یہ نظریہ تو قرآن کے بھی خلاف. کون کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے؟ قرآن مجید پڑھیے، فرقان حمید، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اطیع اللہ اطیع الرسول وہ اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم جو تم میں صاحب امر ہیں. صاحب امر کا کیا ترجمہ؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا کہ اولو الامر منکم میں کون ہیں؟ یہ سرکاری، درباری، ترکاری مولوی، یہ کیا کہیں گے؟ اولو الامر سے مراد ہیں بادشاہ سلام مجید زمانے کے، پرویز مشرف صاحب کی اطاعت کی جائے، وزیر اعظم کی اطاعت کی جائے، یہ نہیں اولو الامر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولو الامر سے مراد ہے علماء حقانیین، جو علماء حق اپنے زمانے کے ہیں ان کی اطاعت کرو. ایک اور جگہ فرما فتبے سبیل من انا با الیہ، سورہ لقمان، فرما اس کی اطاعت کرو جو تمہارا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروا دے. یہ کس نے کہہ دی؟ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں. یہ نظریہ تو قرآن مجید کے خلاف. اور داتا گنبش علی حجویری غور فرمائی, لگ بھگ 1000 سال ان کے وصال, فرما میں سنی ہوں اور حنفی ہوں اور تصوف میں حضرت جنید بغدادی کا مذہب رکھتا ہوں. تصوف اور طریقت میں بھی جو طریقے ہیں اس میں کام میں حضرت جنید بغدادی کے مذہب پر عمل کرتا ہوں تصوف اور طریقت میں, اور مذہب میں میں حنفی ہوں. اور وہ اتنے پکے حنفی ہیں کہ ان کا انداز آپ اس سے لگائیے کہ مذہب حنفی پر کتنے گامزن. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ مشاہدات ایسے کی جن کو میں پچھلی تقریوں بیان کر چکا ہوں, اور اب بھی جو داتا صاحب پر عرس ہوئے شہر میں ان میں بھی میں بیان کر چکا کہ میری کچھ مشاہدات ایسے ہیں کہ جس نے میری عقیدت کو اور زیادہ بڑھا دیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, سنی ایک بات جو مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری, کہتے میں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور فرماتے ابو حنیفہ بڑی عجیب بات ہے, ہم تو مدینہ منورہ میں آرام فرما, جب بھی مدینہ شریف آ جاؤ ہماری ملاقات ہو جائے, اس میں تلاش کرنے کیا ضرورت. یا مکہ مکرمہ میں آ جاؤ, بیت اللہ شریف کے سامنے نماز پڑھو, ہماری ملاقات ہو جائے. فرمایا کہ حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور نے جواب دیا سید علی حجویری اگر مجھے تلاش کرنا تو امام ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو. مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو. فرمایا کہ اس سے میں سمجھ گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا منصب بہت بڑا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ امام ابو حنیفہ پر ایک باب متعین کر کے گفتگو کرتے, اس کا کشف المحجوب کا ایک اقتباس سنی اور ایمان کو تازہ کیجیے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے فرمایا حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت نوفل, کئی روایت ہمیں حدیث میں ملتی ہیں حضرت نوفل رضی اللہ عنہ, حضرت نوفل کا وصال ہوا. ان کے وصال کے بعد امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا پر حضرت نوفل کو بھی دیکھا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قیامت کا منظر, یوم حساب, اور حضور علیہ السلام جلوہ گر, ایسا لگتا قیامت کا دن ہے, یوم حشر اور یوم حساب. میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے دہنی جانب ایک صحاب بڑے حسین جمیل, سفید داڑھی سفید بال, حسن و جمال سے مرقع, حضور کے دہنے گال سے گال لگائے ہوئے, یعنی اتنے قریب. اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کے قریب ہی حضرت نوفل رضی اللہ عنہ اور حضور علیہ السلام کہاں کھڑے ہوئے. سبحان اللہ, فرمایا حضور علیہ السلام جلوہ کریں حوض کوثر کے برابر اور لوگوں کو جام پلائے جا رہے ہیں. تو میں نے پھر حضرت نوفل سے کہا ایک آدھ جام ہمیں بھی تو آتا ہوں. تو حضرت نوفل نے کہا میں پہلے حضور سے اجازت لے لوں کیونکہ ساقی کوثر تو یہی ہے, حضور اجازت لے لوں. فرما جب میں نے کہا کہ کچھ ہمیں بھی آتا ہو تو حضرت نوفل نے کہا حضور سے اجازت لے لوں تو بعد میں جام پلاؤں گا. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ حضور نے انگلی کا اشارہ کر کے فرما کہ دے دو اس کو بھی جام. امام اعظم ابو حنیفہ کی تو اشارہ کر کے کہا حوض کوثر کی طرف کہ پلا دو اس کو بھی جام. چنانچہ میں نے وہ جام حضرت نوفل سے لیا, خود بھی پیا اور اپنے احباب کو بھی پلایا. معلومہ کچھ اور ان کے جو ائمہ ان کے شاگرد وہ بھی امام صاحب انہیں ملاحظہ فرما رہے جن کا نام مکشوف نہیں, یعنی نام نہیں لیا گیا اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے. میں نے اور اپنے ساتھیوں کو بھی وہ جام پلایا. جب میں نے پیا وہ جام اسی طرح بھرا ہوا, پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو پلایا تو جام اسی طریقے سے بھرا ہوا تھا. پھر میں نے حضرت نوفل سے پوچھا یہ جو حضور کے گال سے گال لگائے ہوئے بزرگ یہ کون؟ بھائی قرائن سے تو پتہ لگ گیا کوئی بہت خاص بزرگ ہوں گے جو اتنا قرب حضور کا حاصل کہ گال سے گال لگائے ہوئے کھڑے ہوئے, یہ کون بزرگ؟ نوفل نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام. یہ ابراہیم علیہ السلام. پھر کہا اچھا ان کے برابر کون؟ ان کے برابر ان کا حضرت ابو بکر صدیق ہے. ایسے نام گنواتے رہے, میری طرف توجہ فرمائیے. کہلے جب وہ نام گناتے رہے تو میں انگلی پر گنتا رہا, ایک دو تین چار پانچ, پھر میں نے ادھر سے شروع کیا 6 7 8 9 10, फिर इधर से शुरू किया 11 12 13 14 15 फिर इधर शुरू किया 16 17 बस 17 पर मैं पहुंचा और मेरी आंख खुल गई और मेरी उंगली 17 के अदद पर रखी हुई थी, मेरी उंगली 17 के अदद पर रखी हुई थी। अगर आंख पहले न खुलती तो गोया वो सारे लोगों में शुमार कर लेता कि जो हजरत नौफिल बयान फरमा रहे थे। अब आइए इससे एक पता तो ये लगा, हजरत नौफिल का विशाल और इमाम आजम का ख्वाब में देखना और हौजे कौसर पर हुजूर अली सलाम की जलवा करी और हौजे कौसर से हजरत नौफिल जो सहाबी रसूल उनके जरिए से इमाम आजम का जाम पीना और इमाम आजम के अपने असहाब और अपने जितने शागिर्द उनको भी जाम पिलाना और वो जाम यानी उस पानी का कम न होना, ये एक एक चीज पर आप गौर करें तो ईमान की ताजगी लिए एक एक बात अजीजाने गिरामी मामिन मददगार साबित होगी। और फिर ये कि मैंने पूछा कौन कौन है, वो जब नाम गिनाते रहे तो गोया मैं ख्वाब देख रहा था मगर आलम शहादत में उंगलियां चला भी रहा था कि नाम गिन रहा, तो 17 के अदद पर जब मेरी आंख खुली तो मेरा अदद 17 था, यानी 17 के नाम लिए और मेरी आंख खुल गई। इस ख्वाब ने इमाम आजम अबू हनीफा से हजरत दातागंज पर अली हजवेरी की अकीदत को और बढ़ा दिया। इसलिए जगह जगह कहते मैं सुन्नी हूं, मैं हनफी हूं और उसके बाद जुनेदी हूं। ये हजरत जुनेद कौन है, अब लीजिए मैं थोड़ा सा आपके सामने इसका खुलासा बयान करता हूं कि गुफ्तगू भी मुकम्मल हो जाए और मुख्तसर वक्त में ये कहा जा सके कि हमने कुछ ऐसा बयान कर दिया कि कम से कम दाता साहब की शख्सियत आपकी समझ में आ गई। ये जो फरमाया मैं तसव्वुफ तरीकत में जुनेदी मजहब पर हूं, सूफिया का मजहब से मुराद दीन नहीं होता, दीन तो सबका एक, मजहब से मुराद होता है तरीका। जैसे हम कहें इमाम आजम अबू हनीफा के मजहब पर हैं तो मजहब का माना होगा तरीका, तो इमाम आजम के मजहब पर हैं शरीयत के उसूल में तरीकत में, इनसे जुनेद बगदादी के मजहब पर हैं, तो तसव्वुफ में इस तरीके से सूफिया के अपने नजरियात और मामलात होते। अब गौर फरमाई, गुफ्तगू तो बहुत बड़ी, कोशिश करते हैं इसको समेटा जाए। हजरत जुनेद बगदादी उनके कई शेख जो हैं उनके ऊपर के शेख, मसलन उनका शजर नसब जो कशफुल महजूब से मौकेकिन से पहुंचता वो ये कि आप मुरीद थे हजरत अबुल फतल हसन बिन मोहम्मद, ये मुरीद थे हजरत अबुल हसन शेख खुसरी के। ये दो वास्ते, हजरत अबुल फतल और अबुल हसन खुसरी, खुसरी ये दो सिलसिलों से ये मुरीद हैं हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह, यानी आपके दादा पीर शेख शिबली के मुरीद। अब देखिए हमारा तरीका सिलसिला जो है तरीकत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का और हजरत दाता गंज अली हजवेरी का, हजरत सैयद अली हजवेरी का सिलसिला भी इधर से आकर शेख शिबली से मिलता और आला हजरत फाजले जिनमें हम मुरीद हैं हमारा सिलसिला भी आनकर शेख शिबली से मिलता। ये भी हमारी खुशनसीबी का हमारे शजरे में हजरत दातंग अली हजवेरी का एक ना एक जगह मिलाप हो जाता, शेख शिबली और इधर आला हजरत फाजले बरेलवी का शेख शिबली तक, बीच के मशायख और हैं। जैसे एक आदमी है तो वो 100 आदमी को खिलाफत देता, 50 आदमी को खिलाफत देता, यहां तक आन करके दोनों का सिलसिला मिल जाता। अब आइए कहते हैं कि आदमी जो है वो दरख्त जो है अपने जड़ और पत्तों की बुनियाद पर पहचाना जाता। अब आइए जरा सा हम इन दो मशायख के बाद तीसरे हजरत शेख शिबली, शेख शिबली के कपड़े फटे हुए होते, लोग मजनून समझते, पागल समझा करते, उनके पास बैठते नहीं, अपने से अलग कर दिया करते और मशहूर था कि बगदाद में एक मजनून है, लोग यही तसव्वुर करते। एक मर्तबे किसी अहले नजर ने देखा कि नबी कर अहले सलाम का दरबार लगा हुआ, साहबा कराम औलिया इजाम मशायत इजाम जलवागर हुजूर की खिदमत में मौजूद है और अचानक सामने से शेख शिबली आए, जिनको दुनिया पागल कहती, जिनको दुनिया मजनून कहती। शेख शिबली जब आए हुजूर खड़े हो गए, खड़े होने के बाद शेख शिबली को अपने सीने से लगाया और सीने पे लगाकर उनकी पेशानी को चुमा। ये तीसरे शेख हैं हजरत दाता गंज अली हजवेरी की, कितना करीबी सिलसिला। जो मशायख वहां मौजूद थे जो उनके हाल से उनके मकाम से उनकी रिफत उनकी बुलंदी से वाकिफ न थे, उनका हुजूर ये करम कैसा फरमा, शेख शिबली को हम पसंद करते हैं, ये हर नमाज के बाद बड़ी पाबंदी से हमारी तारीफ और तौसीफ में जो एक आयत है उसे बड़ी पाबंदी से पढ़ता है। वो आयत ये है آپ بھی حضور کے دربار میں اگر رسائی چاہتے ہیں، مقرب بننا چاہتے ہیں، آیت یہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی۔ شیخ شبلی ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہاں سے لے کے آخری تک ہر نماز کے بعد یہ تلاوت کرتا۔ اس لیے ہم ان پر یہ اکرام فرما رہے ہیں۔ جب صبح آنکھ کھلی تو شیخ شبلی کی شہرت ہوئی، گھر بھائی یہ پاگل نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ تو حضور علیہ السلام کے دربار کے بڑے مقرب بندے۔ یہ وہ شیخ شبلی، شیخ شبلی مرید تھے حضرت جنید بغدادی۔ حضرت جنید بغدادی کا تصوف میں بہت بڑا مقام، حضور غوث اعظم کے مشائخ کرام میں سے شیخ شبلی اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ۔ آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے متصل جو قبرستان، بہت پہلے ہم گئے، کسی کو معلوم نہیں کہ شیخ شبلی کا مزار کیا ہے۔ ہماری عقل میں ایک بات آئی، ہم نے قبرستان میں جو گورکن سب سے بوڑھے آدمی کو تلاش کیا، جو بیچارہ اپنی عمر کے اعتبار سے راش اور کانپ رہا تھا، لکڑی ٹیک کر چل رہا تھا، ہم نے اس سے پوچھا، نے کہا ہم پاکستان سے آئے، ذرا یہ بتاؤ کہ شیخ شبلی کا مزار آپ کو معلوم؟ تو بوڑھے لوگوں کو معلوم، انہوں نے کہا جی آئے مجھے معلوم، آؤ۔ وہ گیا جناب، لے کر شیخ شبلی کے مزار پر کھڑا کر دیا، فرما یہ زیارہ ہے شیخ شبلی کا، اس میں تالا لگا ہوا تھا، ہم نے فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد وہ مقبرہ بنا، بننے کے بعد اس کا ایک نیا راستہ بھی ہوا، اور لوگوں نے پھر جو آنے لگے ہندوستان پاکستان اپنے مشائخ کے اعتبار سے حاضری دینے لگ گئے، اس لیے اب ان کا روضہ بہت مشہور ہے۔ وہ جنید بغدادی کے مرید، حضرت جنید بغدادی کا مقام جانتے ہو کیا ہے؟ میں ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، ایک منٹ۔ ایک شخص آتش پرست تھا، آتش پرست اپنے نشان ڈالتے ہیں، جس کو کہتے ہیں زنار، یہ دھاگے کی بھی ہوتی ہے، ڈوری کی بھی ہوتی ہے، جو ان میں مالدار لوگ ہیں وہ سونے اور چاندی کی زنجیر ڈالتے ہیں، جس کو کہتے ہیں زنار، جیسے سکھ ہاتھ میں کڑا پہنتا، بغیر شملے کا امامہ باندھتا، اس شملے کو ارس لیتا، اور حضور فرماتے ہم مسلمانوں میں دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہے امامے میں، کہ دوسرے لوگ شملہ نہیں نکالتے اور ہم لوگ شملہ نکالتے ہیں، تو امامہ باندھنے والے جتنے لوگ ہیں شملے کو ضرور نکالا کریں، کہ اس کو حضور نے ممیز اور ممتاز فرمایا۔ اور ایک کرپان ہوتی ہے خنجر جیسا ان کے پاس، یہ ان کی مذہبی علامت۔ آج کل بعضوں کو میں نے دیکھا وہ بھی کڑا ڈالے گھوم رہے، ارے تو سکھوں کی علامت ہے بھائی، اور مذہبی علامت، کسی مسلمان کو کڑا نہیں ڈالنا چاہیے، یہ تو ان کی علامت، شاعر ہے ان کا یہ مذہبی، اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے، یہ علامتیں ہوتی ہیں، تو زنار ایک علامت ہے۔ اس نے کیا کیا، کئی مشائخ کے پاس گیا، اولیاء کے پاس، کہنے کہ جو تمہارے نبی کا ارشاد ہے اتقوا فراسۃ المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی توجیہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا؟ ایک شیخ نے دوسرے کے پاس بھیجا، فرما جاؤ تم اس سے پوچھو، شاید اسے معلوم۔ وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے تیسرے کے پاس بھیجا، تیسرے نے چوتھے کے پاس، چوتھے نے پانچویں کے پاس، اتقوا فراسۃ المؤمن، اس کا معنی کیا؟ آخری میں پہنچا حضرت جنید بغدادی کے پاس، کہنے لگے اس کا حدیث کا معنی کیا ہے؟ آپ نے معنی حدیث نہیں بتائے، حقیقت کو پہنچ گئے۔ کہتے ہیں نا کہ مشائخ حقیقت اور معرفت ان کا جو ہے وہ تو شیوا۔ فرمایا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اندر سے چھپی ہوئی زنار توڑ دے اور سچے دل سے اسلام قبول کر لے۔ سمجھ گیا کہ یہ اہل دل ہے جس نے مجھے پہچان لیا، زنار نکال کر توڑ دی، سچے دل سے کلمہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہنے لگا یا جنید ذرا ایک بات تو بتا دو، میں اتنے اولیاء کے پاس گیا، سب نے ادھر بھیج دیا، ادھر بھیج دیا، ادھر بھیج دیا، کچھ مجھ جیسا آدمی ہوتا ذہن کا، جس کا معاملہ گراف بالکل نیچے ہوتا، ذہنی تصنع اور ریاکاری میں مبتلا ہوتا، کہتا ارے بھائی میں ان میں بہت بڑا مولوی ہوں، یہ جو تم گئے ہو یہ سب چھوٹے چھوٹے ابھی تربیت پا رہے ہیں، ان میں اتنی فراست کہاں جو میں نے تمہیں بتائی۔ جنید بغدادی جو بات کہی وہ میرے بھی سمجھنے کی، آپ کی سمجھنے، اور دیکھیے کہ مشائخ عظام آپس میں کتنے شیر و شکر۔ فرمایا سنو، تم جن جن کے پاس گئے سب نے تمہیں پہچان لیا، سب نے تمہیں پہچان لیا، مگر سب نے لوح محفوظ میں دیکھا اور تمہیں منع کر دیا، اس لیے منع کیا کہ وہ سب نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا کہ تمہیں ہدایت میرے ہاتھ پہ ملنی تھی، تمہیں توبہ میرے ہاتھ پہ ملنی تھی اس لیے سب نے منع کر دیا. یہ نہیں کہ وہ لوگ معمولی آدمی جن کے پاس تم گئے وہ کچھ نہیں جانتے, سب نے تمہیں دیکھ لیا کہ کیا تم تماشا کر رہے, مگر کس لیے؟ انہوں نے یہ بھی پڑھ لیا, لوح محفوظ تمہیں ہدایت میرے ہاتھ پہ ملنے والی. یہ حضرت جنید بغداد اپنے زمانے کے پہلوان تھے. ایک واقعہ ایسا ہوا, ساری پہلوانی چھوٹ گئی اور توبہ نصیب ہوئی اور جا کر کے اپنے مامو حضرت سری سختی سے مرید ہو گئے. حضرت سری سختی, یہاں تک بھی ہمارا سلسلہ پہنچتا. پھر اس کے بعد میں اعلی حضرت فاضل بریلوی کا جو سلسلہ طریقت, یہ سری سختی سے چلا جاتا ائمہ اہل بیت کی طرف, اور داتا صاحب کا سلسلہ پہنچتا ہے سری سختی سے حضرت داؤد تائی رحمت اللہ. اور داؤد تائی مرید تھے حضرت حبیب اجمی, حبیب اجمی مرید تھے حسن بصری, اور حسن بصری مرید تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے. لیجیے اب ایک ایک منٹ ذرا ان کے احوال میں بیان کو, جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ درخت اور اس کی جڑ اور اس کی شاخ کتنی مضبوط ہے کہ جس کا پھل حضرت داتا گنج میں علی حجویری رحمت اللہ تعالی. معروف کرخی کے متعلق یہ مشہور, ہم نے اپنی کتاب توسل مزارات اولیاء اس کی پوری تحقیق پیش کی ہے. فرما چار اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ جب انہیں پکارا جائے امداد کے لیے مدد کے لیے اپنی قبروں میں سے نکل کر اپنے لوگوں کی مدد کرتے. ان میں سے ایک حضرت معروف کرخی ہیں, ایک معروف کرخی ہیں جن کا مزار بغداد شریف میں. اب آئیے داتا صاحب کے سلسلے میں چلتے. معروف کرخی مرید تھے حضرت داؤد تائی, اور داؤد تائی کون تھے؟ حضرت داؤد تائی رحمت اللہ اپنے زمانے کے بڑے معروف صوفی تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. پہلی سب امام اعظم کے شاگردوں میں لوگوں نے بڑی شہرت پائی, امام محمد, امام ابو یوسف, امام زفر, بڑے بڑے, خصوصاً حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. پوری سلطنت عباسیہ جو روس, تاشقند, سمرقند, پورا عراق, پورا سعودی عرب, یہاں ملتان اور پورا جنابی کراچی وغیرہ, یہاں تک سلطنت عباس, اس سب کے چیف جسٹس حضرت ابو یوسف تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. ایک ان کے شاگرد امام محمد, انگریز مورخ لکھتا, ضرورت ہو تو حوالہ مجھ سے لے لی, انگریز مورخ لکھتا کہ حضرت امام محمد 999 کتابوں کے مصنف تھے, 999 کتابیں لکھی. انگریز کہتا وہ ختم نبوت کے نزاکت سے واقف نہیں. انگریز کہتا ہے کہ امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد, اپنے زمانے میں نبوت کا اعلان کر دے اور دعویٰ کر دے تو میں نبی ہوں. لوگ کہتے ہیں معجزہ دکھائیے, ثبوت لائیے. فرما اپنے ثبوت پر اگر 999 کتابوں کو رکھ دیتے تو لوگ انہیں نبی مان لیتے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کوئی کتنا ہی بڑھ جائے مگر ہوگا پیار مصطفیٰ ہی کا غلام, اور وہ بڑھے گا اسی لیے کہ مصطفیٰ کا غلام, حضور ہی کا فیض ہوگا. عزیزان گرام, تو نبوت کی نزاکت سے واقف نہیں ہو تو انگریز, لیکن اس کو یہ کہنا پڑا کہ وہ اتنے بڑے مصنف اور مؤلف ہیں, اگر نبوت کا دعویٰ کر کے اور اپنی کتابوں کو بطور دلیل رکھ دیتے تو سبحان اللہ لوگ شاید انہیں نبی مان لیتے. اور آپ ہم ہمارا آپ کا عقیدہ یہی کہ حضور علیہ السلام کے صلات کے بعد کوئی نبی نہیں. ایسے امام ظفر بہت بڑے موقف, امام محمد, امام ابو یوسف, امام ابو یوسف تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے گویا وہ شاگرد ہیں, امام شافعی کے استاد ہیں, بات بہت بڑھ جائے. ان میں ایک امام تھے امام ابو داؤد. آدمی کا تبن رجحان, ان حضرات کا رجحان علم شریعت کی طرف تھا, اور حضرت ابو حضرت داؤد تائی جو غوث حضرت داتا گنجبش علی حجویری کے مشائخ, ان کا رجحان ہو گیا تصرف اور طریقت کی طرف. کیا ہوا؟ وہ گرم پانی پیتے, سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے. کسی نے کہا کہ آپ روٹی چبا کر نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ روٹی چبا کر کھانے میں اور اس طریقے سے پانی میں نگل لینے میں میں نے اندازہ لگایا کہ چبا کر اگر کھاؤں تو قرآن مجید کی 30 آیتوں کا نقصان ہوتا ہے چبانے, اگر چبا کر کھاؤں تو اتنی دیر میں میں 30 آیتیں تلاوت کر سکتا ہوں, اس لیے میں روٹی کو بھگو کر کے نگل جاتا ہوں تاکہ 30 آیتیں پڑھ سکوں. انداز لگائیے کس قدر وہ عبادت گزار. ایک شخص نے آن کر کہا یا داؤد تائی آپ نے کبھی چھت کی طرف نہیں دیکھا, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ چھت انقریب گرنے والی. فرما واللہ مجھے 40 سال ہو گئے کہ میں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا, اپنے چھت کی طرف ہی نہیں دیکھا. جب ان کا وصال ہوا تو حالت سجدہ میں وصال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا تو دوڑے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں. ارے کہا داؤد تائی ذرا ٹھہریے تو صحیح, ٹھہر ہی نہیں رہے, بھاگ رہے ہیں, بڑی مشکل سے ٹھہرے. کہا کیا ہوا؟ अरे कहने लगे मियाँ बड़ी मुश्किल से तो जेल से रिहाई हुई है, मुझे खौफ है कहीं दोबारा ना पकड़ लिया जाऊं। अहलुल्ला तो दुनिया को जेल समझते और ये उनका कौल नहीं, ये प्यारे मुस्तफा का कौल है। आला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दुनिया सिजनुल मोमिन, मुसलमानों और करो कि ये जो दुनिया है मोमिन के लिए जेल खाना है, मोमिन के लिए जेल खाना। कहा मैं इसलिए नहीं ठहर रहा, ऐसा ना हो कि दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। ये उनके शेख हजरत दाता गंज अली हुई, ये मुरीद है हजरत हबीब अजमी। लीजिए हबीब अजमी सुनिए कौन अल्लाह, और ये दाता गंजबश अली हजवीरी के कलम से सुनिए हबीब अजमेर जो इनके मशा। कहते हैं कि हबीब अजमी मुरीद थे हसन बसरी। अच्छा ये अजमी थे, इनका शीन काफ सही न था, जब तिलावत करते तो तजवीद के एतबार से कुछ उसमें खता हो जाए, इसलिए अजम के रहने वाले अजमी, वैसा तो कुरान नहीं पढ़ जैसा कि अरब लोग पढ़ते, तो शीन काफ उनका दुरुस्त नहीं। हजरत हबीब अजमी इकामत कहकर मगरिब की गालिबन नमाज है और नियत करके खड़े हो गए, हसन बसरी जो उनके शह उधर से गुजरे। अगरचे मसला यही है कि जो इल्मे तजवीद नहीं पढ़ा हुआ, शीन काफ सही नहीं, जो सही ख्वाह है उसकी नमाज उसके पीछे नहीं होती, जो गलती कर रहा है जो वो सही ख्वाह है ये अपनी जगह, लेकिन यहां दूसरा मामला और कीजिए उसकी मेरा वजाहत भी कर। ये उधर से गुजरे, जी तो चाहा कि नमाज पढ़ लूं, लेकिन सोचा कि इनका तो शीन काफ सही नहीं, क्या करूं नमाज पढ़, चले गए अपनी नमाज पढ़ी सो गए। रात में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, माफ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत की रात, अल्लाह से पूछा मौला तेरी रजा किसने, तू किससे राजी होता। फरमाए हसन बसरी अफसोस कि तूने मेरी रजा को तो पाया मगर उससे फायदा नहीं उठाया और उसे फरामोश कर दिया। कहा मौला वो क्या थी तेरी रजा। फरमा अगर तू हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ लेता तो उसमें मेरी रजा थी, अफसोस कि तूने मेरी रजा को छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, तुमने शीन काफ को देखा कि उसका सीन और साथ सही है या नहीं। अब आइए इस मसले को समझाने के लिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मलफूजात का सहारा लेते। हुआ ये कि एक शायख थे बड़े मशहूर, शीन काफ उनका भी सही नहीं, मारूफ था कि बहुत बड़े बुजुर्ग। कुछ उलमा सूफिया मशायख उनसे मिलने गए, मिलने के बाद जब मगरिब या इशा की नमाज पढ़ी, सबको दिल में ये वसवस आया कि लो भाई इतनी दूर से आए, सारी मेहनत अकारक गई, ये तो कुरान मजीद ही सही नहीं पढ़े, इनकी जबानी सही नहीं है, तो इतने दूर से आन करके क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया। अफसोस के सारा सफर जाया हो गया, मुरव्वत में रुक गए। शेख ने कहा सुबह हमारे साथ आपको नाश्ता करना है। शेख नाश्ता लिए बैठे रहे, ये जो सूफिया कराम थे ये सुबह गए जंगल, कहा चलो किसी चश्मे नहर में उसल करें। एक चश्मा इन्होंने पा लिया, कपड़े उतार कर रख दिए किसी पत्थर पर, मुनासिब कपड़े पहनकर सब तालाब में घुस गए। अब तालाब में घुसने का सब डुबकी लगाकर नहाकर जब उठे तो क्या देखा कि इनके सबके कपड़ों पर एक शेर साहब जंगल के आनकर बैठ गए कब्जा करके। आओ भाई सूफिया कराम, निकलो मैदान में। अब जनाब उन्नी ऊपर गर्दन उठाई, फिर नीचे डुबकी लगाई, फिर देख रहे हैं, फिर डुबकी लगा रहे, उठ रहे हैं डुबकी लगा रहे, उठ रहे हैं डुबकी, और शेर साहब हैं कि बैठे हुए जनाब अपने जम करके बड़ा जमा होकर इनके कपड़ों पर। शेख इंतजार करते रहे कि मेहमान कहां, का चलो देखें तो सही जंगल में है कहां। ये आए ढूंढने के लिए तो क्या देखा कि तालाब में सूफिया डुबकी लगा रहे और शेर साहब ने कपड़ों पर कब्जा कर लिया। वो आए शेख, शेर का कान पकड़ा, एक थप्पड़ लगाए, देखा तू हमारे मेहमानों को परेशान करता, ये कहकर शेर को भगाया। अब सूफिया जब बाहर आए, फरमा सुनो तुमने अपनी जबानों को सीधा किया और हमने अपने दिलों को सीधा कर दिया, तुम्हारी सिर्फ जबानें सही और हमने अल्लाह के जिक्र अपने दिलों को सीधा कर लिया। तब जाकर निकले, अब रूमू समझ में आई, अब बात समझे हजरत हसन बसरी। रब्बी करीम ने फरमा हसन बसरी तूने मेरी रजा को तो पा लिया और वो हबीब अजमी के पीछे तू नमाज पढ़ लेता तो मेरी रजा तुझे हासिल हो जाती। अब आइए इनके शेख हजरत हसन बसरी, जो हजरत अली से मुरीद, ये गोया तक आठवें शेख है हजरत दाता गंज में अली हजवेरी। अल्लाह अकबर, मैं क्या क्या बातें बयान करूं कि वक्त इसका मुतकाजी नहीं। हजरत हसन बसरी हजरत अली रदी, हजरत उम्र फारूक रदी अल्लाह की शहादत से एक साल पहले पैदा हुए। उसने इत्तेफाक कही कि हजरत उमर या तो हजरत हसन बसरी से कहीं मिले या उनकी वालदा लेकर गई, तो हजरत उम्र फारूक ने अपना लुआब धन हसन बसरी के मुंह में डाल दिया। किसी को पता नहीं कि इतना इल्म फदल का पहाड़ बन जाएगा ये बच्चा। अच्छा ये क्या थे, गुलामजादे थे, ان کی اماں خادمہ تھی, کس کی خادمہ تھی, حضرت ام سلمہ ام المومنین کی خادمہ, ان کی خدمت کیا کرتی تھی حسن بصری کی اماں. ایک تو یہ فضیلت, دوسری یہ کہ 6 مہینے یا سال کے رہے ہوں گے, ان کی اماں کو حضرت ام المومنین نے کچھ بازار کا سودا وغیرہ لینے کے لیے بھیجا, وہ چلی گئی بازار میں سودا لے, لو بچہ بلک بلک کر رونے لگا بھوک, بلک بلک. تم آپ شفقت ام المومنین کی, اللہ اکبر, یہ تو ہمارے خناس گھسا ہوا کہ یہ ملازم کا لڑکا ہے, ملازم کی بیٹی ہے, ملازم کی اماں, ہر آدمی اپنے لیول سے دیکھتا. ام المومنین کو بچے کے رونے پر اتنی شفقت آئی, آپ نے بچے کو اٹھا لیا اور بچے کو اٹھا کر کے انہیں دودھ پلا دیا تاکہ بچہ رونا بند کر دے. تھوڑی دیر دودھ پلایا, سینے سے لگایا, وہ خاموش ہو گئے اور وہ چھوڑ دیا. ان کو چھوڑنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے. جب وہ علم و فضل کا پہاڑ بنے تو دنیا بھر کے مشائخ یہ کہتے, حضرت عمر فاروق کے لعاب دہن اور حضرت ام سلمہ کے دودھ نے ان کے سینے کو علم و فضل کا مدینہ بنا دیا. کتنے بڑے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا. ایک بات اور عرض کر کے پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہوا ایک مرتبہ ایک بہت بڑے شیخ تھے, ان کے شاگرد بصرہ جا رہے تھے, اپنے استاد سے ملے جو بہت بڑے فقہ اور حدیث کے امام. کہہ لے کہ میں بصرہ جا رہا ہوں, کوئی کام ہے. اب بڑے مشائخ وہ تو اتنے مستغنی ہوتے ہیں معاملے سے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی لٹھے کا اچھا تھان لے آنا, کوئی کیٹی کا تھان لے آنا, کوئی اچھی کوئی مٹھائی وٹھائی لے کر کے آنا. انہوں نے کہا ہم فقیروں کا کیا کام ہوگا بیٹا, انہیں کچھ تو کام بتائی. کہنے ایک کام ہے, وہ یہ ہے کہ تم بصرہ جا رہے ہو تو حسن بصری کو میرا سلام کہہ دینا, حسن بصری کو سلام کہہ دینا میرا. انہوں نے کہا ٹھیک. لے کے کہنے لگے شیخ مجھے کیسے پتا لگے حسن بصری, میں تو زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں حسن بصری کو, تو مجھے کیسے پتا لگے کہ حسن بصری کون. لیجیے علامت کیا بتائی انہوں نے, بھائی 4-6 کچھ اور پگڑی والے جبے والے ان سے پوچھ لینا حسن بصری کون. نہیں, انہوں نے فرمایا تم مسجد میں جانا, جو سب سے حسین اور جمیل آدمی نظر آ, حسن و جمال کا مرقع کہ جس کو دیکھ کر دل کانپ اٹھے, سمجھ لینا کہ حسن بصری. یہ گئے جامع مسجد میں کھڑا ہو گیا, بہت سارے علماء آئے صفیں بنا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا چہ و جلال کا ایک آدمی بصرہ کی جامع مسجد میں آیا کہ جس کا چہرہ حسن و جمال کا مرقع, جب میں نے اس کو دیکھا تو دل کانپ اٹھا, رونگٹے کھڑے ہو گئے, میں سمجھ گیا آ گئی حسن بصری. خدمت میں گیا کہ ہمارے شیخ فلاں ابن فلاں آپ کو سلام کہا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ علم اور فضل تقوی پرہیزگاری کی وہ حیبت کہ آدمی ان کے چہرے کو دیکھے تو دل کانپ اٹھتا. یہی وجہ ہے جو اصل اولیاء مشائخ وہ بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے, بڑے بڑے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے, اللہ اللہ میں مگن ہو جاتے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے, گفتگو طویل ہوگی, گفتگو تو تقریباً 2 گھنٹے کی, مگر اس کو ظاہر ہے کہ جاری نہیں رکھ سکتا میں. جن کے مشائخ کا یہ عالم اور اس سے صرف 8ویں سلسلے میں 9ویں حضرت داتا گنج علی حجویری ہوں, کتنا بلند مقام ہوگا, کتنی رفت ہوگی. اللہ اکبر, حضور داتا گن علی حجویری لاہور آئے, لاہور آنے کے بعد محبت کا سبق پڑھایا, لوگ جوک در جوک ان کے دامن سے وابستہ ہوئے. تاریخ اعتبار سے محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا, محمود غزنوی کا بیٹا سلطان مسعود اس وقت جناب افغانستان کا سربراہ, اس کی حکومت میں آپ لاہور آئے اور لاہور آنے کے بعد مسجد بنائی, لوگ جمع ہو گئے, لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی, ایک جمع غفیر جمع ہو گیا, مسجد تعمیر کی, خانقاہ تعمیر کی اور کشف المحجوب. کچھ سوالوں کے جواب پر جو ان کا پیر بھائی یا ان کے مرید تھے جن کا نام ابو سعید حجویری تھا, انہوں نے سوالات کیے تو انہوں نے پھر یہ پوری کتاب کشف المحجوب جو ہے وہ تحریر فرمائی. عام طور پر محققین کہتے ہیں کہ 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا, یعنی اندازہ لگائیے کہ آپ کے وصال کے 5 برس کے بعد حضور غوث اعظم پیدا ہوئے. حضور غوث اعظم 570 ہجری کو پیدا, اور 565 ہجری میں حضرت داتا گنج علی حجویری کا وصال ہوتا. ان کا وصال آپ سنیے یہ ہوا 10 محرم 465 ہجری. اصل عرس آپ کا یوم عاشورہ ہے. آج سے تقریباً 40 یا 45 سال کی بات کہ لاہور میں داتا صاحب کا عرس ہو رہا, محرم کی 10 تاریخ. آپ جانتے کہ شیعہ حضرات کا جلوس بھی نکلتا, تو شیعہ اور سنیوں میں آپس میں اتنی مڈ بھیڑ کہ کئی آدمی قتل ہوئے, کئی آدمی سنی ہمارے جاں بحق ہوئے, پورے لاہور میں ایک بہت بڑا تماشا ہوا. تو وہاں کے سارے لوگ جمع ہو کر بیٹھے، ان کے جو گویا وہاں کے متولی وغیرہ ہیں، انہوں نے کہا ہمیں عرس کی تاریخ بدل دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ایسا فساد اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس میں خلل آئے. انہوں نے کہا اب ہم عرس کریں گے داتا صاحب کے 40ویں پر، تو 10 محرم کو وصال ہوا، اس لیے 40 دن اور ملائیے تو 20 سفر بنتا، اس لیے آپ کا عرس 20 سفر میں منایا جاتا. کئی لوگ ان کے آستانے پر آ کے رہے، بڑے بڑے مشائخ، کشف المحجو کا اپنا ماخذ و مرجع دان، حضرت خواجہ بندوا گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، حضرت کشف المحجوب کے حوالے، حضرت نظام الدین اولیاء وہ کشف المحجوب کا حوالہ دیتے، اسی طرح دارو شکو وہ کشف المحجوب کا حوالہ دیتا، اسی طریقے سے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی، انہوں نے تو کشف المحجوب کا نسخہ اپنے ہاتھ سے نقل کیا. یہ سارے بڑے بڑے صوفیاں نے اپنا ماخذ و مرجع کشف المحجوب کو عزیزان گرامی گردانا، اور اس شخصیت کا کیا کہنا کہ خواجہ غریب نواز جب آئے اور فیض پانے کے بعد کہنے لگے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل رہنما. جس مزار پر انواع، جس شخصیت کے خواجہ غریب نواز نے فیض حاصل کیا ہو، وہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو رحمت اور رضوان کے پھولوں سے بھر دے، اور ان کے ذکر کی اور گویا ان کی شخصیت کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے متمتع فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یا اللہ یا اللہ.